أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.
ترجمہ: اور ہم نے رسولوں کو صرف اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے، اور جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر وہ اللہ آپ کے پاس آ جاتے پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے، اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا، لوجد اللہ تواب الرحیم، یقیناً وہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم، سو آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جبکہ اپنے آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لیں. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، پھر آپ ان کے درمیان جو فیصلہ کریں اس سے اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی نہ پائیں، اس سے نہ خوش نہ ہوں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور فرما برداری کے ساتھ اسے مان لیں، تسلیم کر لیں. سامعین محترم، سورۃ النساء کی یہ دو آیتیں 64 اور 65 جس کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں میں فرمایا: وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، کہ ہم نے رسول صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، یعنی انبیاء کی بعثت کا مقصد انبیاء کو انسانیت کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے حکم سے رسول کی اطاعت کریں. رسول کی اطاعت بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے ہونی چاہیے، اور رسول کی اطاعت اللہ کے حکم سے ہوئی، اس لیے رسول کی اطاعت حقیقت میں اللہ کی اطاعت ہے. اور اسی کو قرآن مقدس کی دوسری آیت میں یوں بیان فرمایا: من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ رسول کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ یہ ترجمہ اس صورت میں ہوگا جب ہم بإذن اللہ کا ترجمہ اللہ کے حکم سے کریں، تو اس صورت میں وہ مطلب ہوگا جو ابھی بیان کیا گیا۔ بعض علماء اور مفسرین نے بإذن اللہ کی تفسیر اے بتوفیق اللہ سے کی ہے، یعنی ہم نے رسول کو صرف اس لیے بھیجا کہ اللہ کی توفیق سے ان کی اتباع کی جائے، اللہ کی توفیق سے ان کی اطاعت کی جائے۔ اور توفیق کہتے ہیں اللہ رب العزت کا بندے کو نیکی اور ہدایت کی طرف موڑ دینا۔ تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے رسول صرف اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کی توفیق سے اس کی اطاعت کی جائے، مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو، اگر اللہ ہدایت نہ دینا چاہیں، ان کی توفیق اگر شامل حال نہ ہو، تو پھر بھلا انسان کس طرح نبی کی اطاعت کر سکتا ہے؟ سب سے بڑی چیز تو اللہ کی توفیق ہوتی ہے۔ عزیزان محترم، بسا اوقات کسی گناہ کی وجہ سے عبادتوں اور نیکیوں کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور میں کوششیں کرتا ہوں، میرے دل میں تڑپ بھی ہے اور میں چاہتا بھی یہ ہوں کہ جب رات کی تنہائی ہو اور عالم تنہائی میں جب ساری دنیا سو رہی ہو، تو میرے دل کی خواہش ہے کہ میں اس عالم تنہائی میں اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں۔ حضور مجھ سے تہجد نہیں پڑھی جاتی، لیکن اس قدر جذبات کے باوجود تہجد میں میری آنکھ نہیں کھل پاتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ نے فرمایا، بیٹے اگر تو دن میں گناہ کرنا چھوڑ دے، وہ رات میں تجھے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق ضرور دے گا۔ تو بعض گناہوں کی نحوست سے اللہ رب العزت کی جانب سے توفیق چھین لی جاتی ہے۔ خواجہ ابو طالب کا واقعہ آپ حضرات نے بارہا سنا ہوگا، ان کے حالات اور سیرت آپ نے جب پڑھے اور سنے ہوں گے تو یہ بتایا گیا ہوگا کہ خواجہ ابو طالب میرے آقا کے سگے چچا ہیں، اور آپ نے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 8 برس کے بعد سے مستقل پرورش کی ہے، اور آپ کی حفاظت کے لیے بڑی کوششیں کی ہیں۔ جب میرے آقا بچے تھے، ابھی بچپنے میں تھے، تو خواجہ ابو طالب نے آقا کو اپنی کفالت میں لے لیا اور اپنے بچوں سے پہلے آپ کو کھلاتے تھے، اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتے تھے۔ جب میرے نبی نے نبوت کا اعلان کیا، جب سارا مشرکین مکہ آپ کا دشمن ہو گیا اور سارے مشرکین مکہ نے آپ کے خلاف اعلان بغاوت کیا ہے، تو ایک شخصیت خواجہ ابو طالب جو ایمان نہیں لائے تھے، ابھی حالت کفر میں تھے، اس کے باوجود آقا کے لیے ڈھال بن کر کھڑے رہتے تھے۔ اور جب خواجہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے بعد سے قریش مکہ کو ایک کھلے مہار نبی کو ستانے کا موقع مل گیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قدم قدم پر خواجہ ابو طالب نے آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن ایمان نہیں لائے۔ خواجہ ابو طالب کا آخری وقت ہے، میرے آقا خدمت ان کے پاس پہنچتے ہیں اور خواجہ ابو طالب کے کان میں کہتے ہیں، چچا آپ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیجئے، میں میدان محشر میں آپ کے ایمان کی گواہی دوں گا۔ لیکن خواجہ ابو طالب فرماتے ہیں کہ بھتیجے، مجھے معلوم ہے کہ مجھے یقین ہے کہ تم پیغمبر برحق ہو، لیکن بھتیجے میں تمہارا دین اس لیے قبول نہیں کرتا ہوں کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ ابو طالب نے موت کے خوف سے اپنے بھتیجے کے دین کو قبول کر لیا اور اپنا آبائی دین چھوڑ دیا۔ سامعین محترم، یہاں آپ کے ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ اللہ رب العزت نے بڑے بڑے مشرکین مکہ کو جنہوں نے کفر و شرک میں اپنے آپ کو مستقل طور پر لگا رکھا تھا ان کو تو ہدایت دے دی، اور ایک طرف خواجہ ابو طالب جن کا اسلام پر اور خود اسلام کی رہنمائی کرنے والے محمد رسول اللہ پر بڑا احسان ہے، انہیں آخر ایمان کی توفیق کیوں نہ ملی؟ یہ ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوتا ہوگا. اس کا جواب، اس کی وجوہات بہت سارے ہو سکتے ہیں، اور حقیقی وجہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ وہ جسے چاہے ہدایت دے اور جس سے چاہے ہدایت کو روک لے. لیکن علماء نے اس کی ایک وجہ لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ عبادت کر رہے تھے، اس وقت نماز کی فرضیت نہیں ہوئی تھی، اپنے طور پر آپ عبادت میں مشغول تھے. آقا اور حضرت علی دونوں سجدے میں جب گئے، ادھر سے خواجہ ابو طالب کا گزر ہوا. خواجہ ابو طالب نے جب اپنے بھتیجے اور اپنے بیٹے کو سجدے کی حالت میں دیکھا کہ ناک زمین پر ہے اور پیچھے کا حصہ یہ اوپر کی طرف ہے، تو خواجہ ابو طالب کو مذاق سوجھی یا تمسخر کے طور پر انہوں نے ایک جملہ کہا کہ بھتیجے، یہ کیسی عبادت ہے کہ تمہاری ناک تو زمین پر ہے اور تمہارا پچھلا حصہ اوپر اٹھا جا رہا ہے. گویا اس نے مذاق کے طور پر ایک جملہ کہا تھا، استن فلما انفن فلما استن فسما، کہ ناک زمین پر پانی پر اور تمہاری پیچھے کا حصہ اوپر اٹھا ہوا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو انہوں نے ایک تمسخر کے طور پر ایک جملہ کہا تھا، شاید یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت خواجہ ابو طالب کو ایمان کی توفیق نہیں دی. عزیزان محترم، تو میں نے جو آیت پڑھی ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، تو باذن اللہ کی تفسیر بعض علماء اور مفسرین نے بتوفیق اللہ سے کی ہے، یعنی اللہ کی توفیق سے رسول کی اطاعت کی جاتی ہے. اگر اللہ توفیق نہ دے تو بھلا کون اطاعت کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ اللہ رب العزت سے ان کی توفیق مانگنی چاہیے اور عافیت کا سوال کرنا چاہیے. ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، جب انہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا تھا، جاؤوکا اگر آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ اور اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے، واستغفر لهم الرسول اور رسول بھی ان کے لیے اللہ سے استغفار کرتے، لوجد اللہ تواب رحیما، تو وہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے. اس جملے میں، آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اذ ظلموا انفسهم، جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا. اس آیت میں یہاں ظلم سے مراد گناہ ہے، گناہ. ترجمہ ہوگا، جب ان سے گناہ سرزد ہو گیا. اور گناہ کو ظلم اس لیے کہا گیا کہ حقیقت میں گناہ کرنے والا یہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہوتا ہے کہ گناہ کرنے سے دنیا کی رسوائی بھی ہاتھ آتی ہے اور آخرت کا عذاب تو اس کے مقدر ہے ہی ہے. اس لیے گناہ کرنے والا وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، ایک جھوٹ بولنے والا وہ اپنے اوپر گویا خود ظلم کر رہا ہے، اور دھوکہ دینے والا وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے، نماز چھوڑنے والا، زکوٰۃ نہ دینے والا، یہ احباب خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں. یاد رکھیں، گناہ کا وبال جہاں آخرت میں عذاب کی شکل میں ہے، وہیں دنیا میں اس کا اثر ضرور پہنچتا ہے. یا تو کبھی تجارت میں کمی آ جاتی ہے، یا رزق میں بے برکتی ہوتی ہے، یا کبھی اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، تو گناہ اپنا اثر ضرور دکھاتا ہے. زجر و توبیخ فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. سامعین محترم، تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں ہمیں فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، یاد رکھیں ہر انسان گنہگار ہے، کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان گنہگار ہے سوائے انبیاء کے. انبیاء گناہوں سے معصوم اور پاک ہوتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ انبیاء کو اپنی امت کے لیے نمونہ اور سیمپل بننا ہوتا ہے تاکہ امت انہیں دیکھے اور اپنے اعمال ٹھیک کرے، امت انہیں دیکھے اپنی عبادتیں ٹھیک کرے، امت ان کے معاملات کو دیکھے اپنا معاملہ ٹھیک کرے۔ اس لیے انبیاء کو معصوم رکھا جاتا ہے کہ اگر سیمپل اور نمونے میں ہی کوئی نقص ہو تو بھلا اس کی اتباع کیسے کی جائے گی۔ تو اس لیے انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے علاوہ خواہ اولیاء ہوں یا خواہ علماء ہوں، صلحاء ہوں، اتقیاء ہوں، صحابہ ہوں، کوئی گناہوں سے پاک نہیں ہے۔ البتہ اللہ رب العزت نے صحابہ کے گناہوں کو معاف فرمایا اور ان سے بھی بعض دفعہ خطائیں سرزد ہوئیں، اللہ رب العزت نے انہیں معاف فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بلکہ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات اپنے نیک بندوں کو گناہوں سے محفوظ کر لیتا ہے، لیکن گناہوں سے پاک کوئی نہیں ہے کہ ان سے گناہ ہو ہی نہ سکے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کل بنی آدم خطاؤن، کہ ہر انسان گنہگار ہے، اور میرے نبی نے فرمایا بہترین گنہگار وہ ہے کہ جو اپنے گناہوں سے فوراً توبہ کرے۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، جب انہوں نے گناہ کر لیا تھا، جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، یعنی جب ان سے خطا سرزد ہو گئی تھی، جاؤ کا وہ آپ کے پاس آتے، فاستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہتے، واستغفر لهم الرسول، اے رسول اور آپ بھی ان کے لیے اللہ رب العزت سے مغفرت طلب کرتے، لوجد اللہ تواب رحیما، تو لوگ اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان پاتے، یعنی اللہ سے بھی استغفار طلب کی کرتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ لیکن آج ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ ظاہری طور پر جس طرح آپ اپنی حیات طیبہ میں باحیات تھے، چونکہ آپ دنیا سے پردہ فرما چکے، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی وہاں بھی حیات سے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ آپ نے پردہ فرمایا، تو اب مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی سے گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتا رہے، ان سے معافی مانگتا رہے، اور گناہوں کی معافی مانگنے کے اور توبہ کے قبول ہونے کی چار شرطیں ہیں کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے اللہ رب العزت معاف کر دیں گے، اگر ہم مغفرت طلب کریں اور ہم نے توبہ کی ہے اور ہماری توبہ قبول ہوئی ہے، اس کے لیے چار شرطیں ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اگر ہم سے جو گناہ ہوا ہے ہمیں اگر اس پر ندامت ہوتی ہے، یعنی سب سے پہلے توبہ کی شرط یہ ہے کہ اپنے گناہوں پر نادم ہو کہ میں نے کس کی نافرمانی کی، اس کریم ذات کی کہ جس نے مجھے بچپنے سے جوانی تک پروان چڑھایا ہے اور آج میں نے جذبات میں آ کر اسی کی نافرمانی کر ڈالی، میں تو گناہ کر کے بھول گیا لیکن وہ رزق دینے میں ہمیں کبھی نہ بھولا، میں نے تو چھپا کے گناہ کیا لیکن اس نے ہمیں کہیں رسوا نہیں کیا۔ تو دل میں یہ ندامت کے جو جذبات آئیں گے تو گناہ معافی کی اور توبہ کی گویا اس نے ایک شرط ادا کر دی۔ دوسری شرط کیا ہے کہ جو گناہ وہ کر رہا تھا اس کو چھوڑ دے، ایسا نہ ہو کہ معافی بھی مانگ رہا ہے اللہ سے اور گناہ بھی کیے جا رہا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم کرے کہ اب یہ گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوگا، پورا ارادہ کرے، ارادہ کرے آئندہ پھر گناہ ہو گیا اگر تو پھر اللہ سے مغفرت چاہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو گناہ ہوا ہے اس کی تلافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے اس کی کوشش کرے، اگر وہ گناہ بندوں سے تعلق رکھتا ہے، کسی کے حق سے تعلق رکھتا ہے تو ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر اللہ کا حق چھوڑا ہے تو اللہ رب العزت کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ نماز چھوڑ دی تھی، اللہ سے معافی مانگے، نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ تھا وہ تو معاف ہو جائے گا، البتہ اس وقت کی نماز کی وہ قضا کر لے، روزے نہیں رکھے روزے کی قضا کر لے۔ تو توبہ کے قبول ہونے کے چار شرائط، ندامت ہو اور اس گناہ کو چھوڑ دے، آئندہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور جہاں تک اس گناہ کی تلافی کی شکل ہو سکتی ہے اس کو کرنے کی کوشش کرے، تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم ضرور بھی ضرور اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت تو بڑا مہربان، توابن بہت توبہ قبول کرنے والا، بار بار توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اس آیت سے متعلق ایک واقعہ بھی تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک دیہاتی آپ کے روضہ انور پہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، آپ پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا ہے اس میں ایک آیت اتاری ہے، وہ آیت یہ ہے جو میں نے تلاوت کی، ولو انہم اذ ظلموا انفسہم، کہ اللہ نے فرمایا اگر لوگوں سے گناہ ہو جائے اور وہ آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفروا اللہ، اور اللہ سے مغفرت چاہیں، واستغفر لہم الرسول، اور آپ بھی ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اے اللہ کے رسول، ہم گنہگار خطا کار ہیں، میں آپ کے دروازے پر آ گیا ہوں، آپ کے در پہ آیا ہوں، میں اللہ سے بھی معافی چاہتا ہوں اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے مغفرت طلب کریں۔ یہ کہہ کر کے وہ دیہاتی روضہ اطہر سے واپس چلا گیا۔ جو حاضرین اس وقت روضہ اطہر کے پاس تھے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ روضہ انور سے آواز آئی کہ اس بدو سے جا کر کے کہہ دو قد غفر لہ، کہ اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ آیت نمبر 65، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے آپس کے تمام اختلافات میں آپ کو حاکم نہ مان لے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ نے ان کے درمیان فیصلہ کیا ہے اس فیصلے سے اپنے دل میں کسی قسم کی تنگی نہ پائیں، ویسلموا تسلیما، اور فرما برداری کے ساتھ اسے قبول کر لیں۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ ہے کہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فوفیزاد بھائی ہیں، ان کا اور ایک انصاری صحابی کا کھیت قریب قریب تھا، اور کھیت کو سیراب کرنے کی جو نالی تھی جس کے ذریعے سے پانی سے کھیتوں کو سیراب کیا جاتا تھا، وہ نالی حضرت زبیر کے کھیت کے قریب تھی، تو حضرت زبیر پہلے اس سے اپنا کھیت سیراب کرتے پھر پانی اس صحابی کے کھیت میں چھوڑ دیتے تھے۔ اتفاق سے ایک دن وہ صحابی کہنے لگے کہ آپ اس نالی کا پانی پہلے میرے کھیت میں چھوڑیں، بعد میں آپ اپنا کھیت سیراب کریں۔ اسی بات پر آپس میں تکرار ہوئی، کچھ نزاع ہو گیا اور دونوں دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب معاملے کی نوعیت کو دیکھا تو آپ نے حضرت زبیر کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ وہ سیراب کرنے کی جو نالی تھی اور جو وہ حوض تھا وہ حضرت زبیر کے کھیت کے قریب تھا، تو اس صحابی کی زبان سے بے خیالی میں نکل گیا اور وہ کہنے لگے آپ نے زبیر کے حق میں اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ یہ آپ کا چچا زاد بھائی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی اور آپ کو سخت دلی طور پر صدمہ پہنچا، بھلا رب دو جہاں اپنے محبوب کی اس تکلیف کو کہاں برداشت کر سکتا تھا کہ محبوب کو تکلیف پہنچتی ہے، تو فوراً جبرائیل امین کو بھیجا گیا، اے میرے محبوب، کہ یہ لوگ آپ کے فیصلے کو یہ شخص ماننے سے انکار کر رہا ہے، یہ قرآن کی آیت لے کر کے میرے محبوب کے پاس جبرائیل امین جاؤ اور یہ آیت سناؤ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے محبوب، آپ غمگین نہ ہوں، آپ اداس نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، اللہ اکبر، کیا قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، فلا وربک، میرے محبوب، مجھے آپ کے رب کی قسم، آپ بتائیں نبی کا رب کون ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب، مجھے آپ کی رب کی قسم، یعنی مجھے خود میری ذات کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے، ہمیں اس کا ایمان، ان لوگوں کا اس وقت تک قبول نہیں ہوگا، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک کہ یہ آپس کے اختلاف میں آپ کو حاکم نہ مان لیں، اور اگر انہوں نے حاکم مان لیا اور آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس فیصلے کو بھی اگر یہ تنگ دلی سے قبول کریں، پھر بھی ان کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ ویسلم تسلیما، ہاں اگر یہ تین باتیں اگر ان کے اندر آ جائیں کہ آپ کو حاکم مانیں اور آپ جو فیصلہ کریں اس سے ناخوش نہ ہوں، دل میں کڑھن نہ ہو، ویسلم تسلیما سر جھکا کے اسے قبول کر لیں، یہ تین شرطیں اگر لوگوں ان کے اندر پائی جائیں گی جب ہی یہ مومن میری نگاہ میں گردانے جائیں گے، ورنہ اس کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ سامعین محترم، یہ آیت تو اس پس منظر میں نازل ہوئی ہے لیکن حقیقت میں قرآن مقدس کی ہر آیت کا تعلق ہر زمانے سے اور ہر فرد بشر ہر شخص سے ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ایمان کی تین شرطیں بیان کی ہیں، اسے توجہ سے سننے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ تین شرطیں ہمارے اندر ہیں تو ہم مومن ہیں، چاہے لوگ ہمیں مومن نہ سمجھتے ہوں، چاہے لوگوں کی نگاہوں میں ہم کچھ بھی ہوں، اگر یہ تین شرطیں ہمارے اندر ہیں تو رب کی نگاہ میں ہم مومن ہیں، اور اگر ان تین شرطوں سے ہمارا دل خالی ہے، ہمارا دامن خالی ہے، تو خواہ ہم حکومت کی ووٹر آئی ڈی میں مسلمان لکھے جائیں، یا محلے میں بڑے نمازی کہلائیں، یا لوگ ہمیں بڑا حاجی صاحب کہے، لیکن ہم رب کی نگاہ میں مومن نہیں ہو سکتے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں، میں نے تاکید کے ساتھ کہا ہر معاملے میں، اللہ کے نبی کو حاکم مانا جائے، ہر معاملے میں اللہ کے نبی کو حاکم مانا جائے۔ اگر ہر معاملے میں اللہ کے رسول کو حاکم مان لے تو صرف یہی آیت ہماری اصلاح کے لیے کافی ہو جائے گی، ہمارے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اگر شوہر بیوی میں جھگڑا ہو اور وہ رسول کو حاکم مان لیں کہ آؤ دیکھو قرآن اور حدیث اس بارے میں کیا کہتا ہے، کوئی جھگڑا نہ ہو، اولاد اور والدین میں تھوڑی سی رنجش ہو جاتی ہے، دل میں کدورت آتی ہے، کوئی بات ہو گئی، باپ بھی ماننے کو رسول کا حکم تیار ہو جائے اور بیٹا بھی رسول کے حکم کے سامنے گردن جھکا دے، آپ اندازہ لگائے معاشرہ کتنا خوبصورت بن جائے گا۔ تو صرف یہ ایک آیت کا ٹکڑا اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں، کسی سے معاملے میں رنجش ہوئی، رسول کا حکم دیکھیے، اخلاقیات میں کچھ معاملہ پیش آیا، رسول کا حکم دیکھیے، عقائد و نظریات میں ہمیں کچھ معاملہ درپیش ہے تو نبی کا حکم اس سلسلے میں دیکھیے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے ہر معاملے میں نبی کو حاکم تسلیم کر لیا تو ہم نے ایمان کے قبول ہونے کی ایک شرط پوری کر دی۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہ اللہ اور اس کا رسول اگر ہمیں کسی بات کا حکم دے دے تو ان کے فیصلے کو ہم سر جھکا کے تسلیم کر لیں، اور ان کے فیصلے سے دل میں کڑھن نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ زبان سے تو تسلیم کر لیا اور سمعنا و اطعنا کہہ دیا اور دل میں جو ہے وہ عصینا کہا کہ ہم نے سنا اور ہم دل سے نہیں مانتے، نہیں، دل سے تسلیم کرنا ہے۔ اور تیسری شرط ویسلم تسلیما، سر جھکا کے اسے مان لینا ہے۔ اللہ اکبر، یہ تین شرطیں اگر ہمارے اندر ہیں کہ زندگی کے ہر معاملے میں حاکم رسول اللہ ہے اور رسول اللہ نے جو فیصلہ کیا ہو اس پہ ہمارے دل میں تنگی نہ ہو اور ہم اسے سر جھکا کے تسلیم کر لیں، یہ تین شرطیں اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم حقیقی معنی میں مومن کامل ہیں، اگر ان تین شرطوں سے ہم خالی ہیں تو ہمارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیصلے کو کس طرح قبول کیا؟ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ سر جھکا کے معنی، اس کی مثال صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں۔ ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور اسلام میں مردوں کے لیے گولڈ اور سونا پہننا حرام ہے، تو وہ صحابی مسجد میں تشریف لائے، ان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی، آقا نے انگوٹھی دیکھی، آپ نے اس کے انگلی سے انگوٹھی نکالی اور آپ نے اٹھا کے پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ کیا پہن رکھا ہے؟ جب آقا وہاں سے تشریف لے گئے تو دوسرے صحابہ نے عرض کیا کہ آقا تو تشریف لے جا چکے ہیں، اب آپ چاہو تو انگوٹھی اٹھا لو، مردوں کے لیے حرام ہے، آپ یہ انگوٹھی اپنی بچی کو دے دینا، اپنی اہلیہ کو دے دینا۔ اس صحابی کا جواب سنیے، جواب یہ ہے، وہ کہنے لگے جس چیز کو میرے آقا نے پھینک دیا ہے بھلا اس کا غلام اسے کیسے اٹھا سکتا ہے؟ میرے آقا نے اس انگوٹھی کو پھینک دیا، میں اب کبھی اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، نبی نے جو فیصلہ کیا اس کے بارے میں دل میں کڑھن نہ ہو۔ اس کو سامنے رکھیں اور سوچیں، کیا اس صحابی نے انگوٹھی شوق سے نہیں پہنی تھی؟ یقیناً انہوں نے شوق سے پہنی ہوگی، لیکن نبی نے زد فرمائی اور اٹھا کے پھینک دی تو دل میں کدورت نہیں آئی؟ اور جملہ کیا ہے کہ جس چیز کو آقا نے پھینک دیا ہم کبھی نہیں اٹھا سکتے۔ آگے کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا،
وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ مَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَاخْرُجُوا مِن دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔
اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کیا ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کر دیں یا اپنے گھروں سے نکل پڑیں، ما فعلوہ الا قلیل منہم، تو بہت ہی کم لوگ ان میں سے ایسا کرتے۔ ولو انہم فعلوا ما یوعظون بھی، اور اگر وہ کر گزرتے جس کی اسے نصیحت کی جا رہی ہے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، وہ اشد تثبیتا، اور ان کو ثابت قدم رکھتا۔ سامعین محترم، اس آیت شریفہ کا ربط بھی گزشتہ آیتوں سے ہے، یعنی اللہ رب العزت نے ان بعد کی آیتوں میں یہ فرمایا کہ یہ لوگ ان چھوٹے چھوٹے احکام میں جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے یہ آپ کی پیروی نہیں کر پا رہے ہیں۔ نماز کوئی مشکل امر نہیں ہے، سال میں ایک دفعہ روزے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، یا رسول کی ہر معاملے میں اطاعت کوئی بڑی مشکل چیز نہیں ہے، کیونکہ شریعت انسان کو مشکل میں نہیں ڈالتی۔ تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اے اللہ کے محبوب، اے میرے محبوب، یہ میری اتباع آپ کی اتباع کر نہیں پا رہے ہیں، تو اگر ہم انہیں اس بات کا حکم دے دیتے، اس سے سخت شریعت اگر ان پر نافذ کرتے اور ان سے کہتے ان اقتلوا انفسکم، کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا، او اخرجوا من دیارکم، یا تم نے نماز چھوڑ دی ہے، اس کی سزا یہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے نکل جاؤ، اگر اتنا سخت حکم ان پر اتارا جاتا تو بھلا ان میں سے کتنے لوگ ہوتے جو ان کو مانتے؟ بہت ہی کم ہوتے جو اس کی پیروی کر سکتے۔ جب چھوٹے چھوٹے معاملے میں یہ آپ کی اتباع نہیں کر پا رہے ہیں، تو اگر زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر اس کے سارے مال کو خیرات کر دینے کا حکم ہوتا، یا چھوٹے چھوٹے گناہ پر قتل کی سزا دی جاتی جیسے بنی اسرائیل کو دی گئی تھی، یا ان کو گھروں سے نکال دیا جاتا، تو بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے جو اس پر عمل کرتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر چھوٹی بات اور بڑی بات میں اللہ کے رسول کی اتباع اور پیروی کرنی چاہیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، بعض روایتوں میں دوسرے اصحاب کا بھی نام ہے، انہوں نے فرمایا لو امرنا لفعلنا، حضرت ابو بکر کہنے لگے اگر میرا مالک مجھے اس بات کا حکم دے بھی دیتا کہ تم اپنے آپ کو ختم کر ڈالو یا اپنے گھر سے نکل کھڑے ہو جاؤ، لفعلنا، تو ہم ایسا بھی کر گزرتے، ہم یہ بھی کر گزرتے، اپنے رب کے حکم کے سامنے ہم سراپا تسلیم خم ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا کو یہ جملہ پہنچا، جب صحابہ کرام کے یہ جذبات پہنچے، تو آقا نے بھی فرمایا کہ میری امت میں بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان کا ایمان ان کے دلوں میں پا پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط اثر رکھتا ہے اور بہت اندر تک گڑا ہوا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں لیکن ان کے ایمان میں کوئی تزلزل نہیں آ سکتا۔
وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ،
اور اگر وہ ایسا کر گزرتے جن کا اسے حکم دیا گیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کر لیتے، تو پھر ہم اسے کیا اجر و ثواب دیتے؟ تو اللہ فرماتے ہیں لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اس آیت میں رسول کی اطاعت پر جو کچھ ملے گا اسے چار اجر و ثواب دیا جائے گا، وہ کیا ہے؟ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں رسول کی اتباع ان کو نفع پہنچاتی، اور نمبر دو وَأَشَدَّ تَثْبِیتًا، اللہ اکبر، کہ اگر رسول کی ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ اتباع کرتے رہتے تو ہم ان کے ایمان اور اعتقاد کو بڑھاتے رہتے اور اسے اسلام پر ثابت قدمی نصیب ہو جاتی۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، پھر ہم انہیں اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، اور ہم انہیں صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے۔ گویا اللہ اس کے رسول کی اتباع پر چار انعام دیے جائیں گے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور نظریات اور اعتقاد میں اضافہ اور ثابت قدمی، اجر عظیم اور سیدھے راہ کی طرف رہنمائی۔ آیت نمبر 68 تک کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 59 اور 70 میں اللہ فرماتے ہیں
وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما،
اور جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی تو وہ انہی کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ رب العزت نے انعام نازل کیا، یعنی نبی، صدیقین، شہداء، صالحین، وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے بہترین رفیق ہیں۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ تو اللہ کے فضل سے ہے۔ وکفا باللہ علیما، اور اللہ رب العزت کافی ہے، جاننے والا ہے۔ سامعین مکرم، اللہ رب العزت نے اس مضمون کو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ختم فرمایا ہے۔ یہ بڑے غور سے دل پر ثبت کرنے والی آیت اور سننے والی تفسیر ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ اس آیت کا پس منظر اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی آقا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، جب میں اپنے گھر میں ہوتا ہوں اور جب آپ کی یاد آ جاتی ہے میں بے تاب اور بے چین ہو جاتا ہوں، اور جب تک میں آپ کا دیدار نہیں کر لیتا مجھے چین نہیں آتا ہے۔ یا رسول اللہ، دنیا میں تو ہم اپنے گھروں سے مسجد نبوی میں آ کر یا حجر انور کے باہر کھڑے ہو کر آپ کو تک لیتے ہیں، آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، ہمیں سکون مل جاتا ہے، لیکن کل قیامت میں جب جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، اگر میرے لیے جنت میں جانا رب نے فضل بھی فرما دیا تو آپ تو انبیاء کے درجے پر چلے جائیں گے، آپ کو تو مقام محمود، وسیلہ اور فضیلہ عطا کیا جائے گا۔ یا رسول اللہ، اس جنت میں اگر مجھے جگہ بھی ملی تو میرا مقام نچلا ہوگا، آپ کا درجہ بہت بلند ہوگا۔ اے میرے محبوب، وہاں آپ کا میں دیدار کس طرح کر سکتا ہوں؟ بھلا آپ کے دیدار کے بغیر مجھے جنت میں مزہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہاں کے حور و غلمان مجھے بھلا کیا سکون پہنچا سکتے ہیں؟ ابھی یہ صحابی یہ گفتگو کر رہے تھے، کچھ دیر بعد اسی اثنا میں ایک اور صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے آزاد کیے ہوئے غلام ہیں، وہ بھی تشریف لائے، انہوں نے بھی یہی دکھڑا عرض کیا اور انہوں نے بھی یہی سوال رکھا۔ عشق رسول میں تو ان کا یہ عالم تھا کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کا چہرہ اس سوچ کے مارے زرد پڑ گیا تھا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ان پیارے پیارے ساتھیوں کو اس قدر اداس دیکھا، جبرائیل امین کو بھیجا اور یہ آیت نازل ہوئی، اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اس نے اللہ کی مان لی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لی ہے تو یہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوں گے، یعنی نبیوں کے ساتھ ہوں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ رب رسول کی اگر اتباع کی اور مانی ہے تو قیامت میں انہی کا ساتھ نصیب ہوگا۔ جب ان احباب نے اس آیت کریمہ کو سنا تو خوشی کے مارے وہ فرمانے لگے کہ ہمیں اسلام کے اس حکم سے ہمیں جتنی خوشی ملی کسی اور حکم سے یا کسی اور موقع پر ہمیں اتنی خوشی نہیں ملی، کیونکہ ہمیں قیامت میں بھی میرے اسی محبوب کا ساتھ ہوگا کہ جن کے زیارت کی خاطر ہم ان کے گھروں کے باہر ہم انتظار میں کھڑے رہتے ہیں کہ کب وہ مکھڑا نکلے اور ہم اسے تکیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ذالک الفضل من اللہ، ہاں یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، اس لیے اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے۔ وکفا باللہ علیما، اور اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ کس نے رسول کی اتباع کی ہے اور وہ اس اتباع میں کتنا سچا ہے، اور جانتا ہے کہ کون رب اور رسول کو تو مانتا ہے لیکن رب اور رسول کی نہیں مانتا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، رسول برحق ہے، ہم پکے سچے دل سے مانتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کو تو مانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتے۔ ضرورت اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کی ہے کہ ان کی اطاعت و فرما برداری میں ہمارے لیے دونوں جہاں کی کامیابی ہے۔ سامعین محترم، قرآن مقدس کی سورۃ النساء کی جو 7 آیتوں کی تفسیر مختصر طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرنی، اس کی اتباع کرنی ہے۔ آخر میں دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں اپنے رسول کی سچی اتباع کی توفیق عطا فرمائے، بھٹکنے سے، گمراہ ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔